بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے، کتاب الصیام پر بات کر رہے تھے اور آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں، لیلۃ القدر. آج کے درس میں ہم جاننا چاہتے ہیں، نمبر ایک، فضل لیلۃ القدر و اہمیتها مع الدلیل، لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے دلیل کے ساتھ. نمبر دو، ما یشرع فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں وہ کون سے اعمال ہیں جو مشروع ہیں شرعا، یعنی جو شرعا جائز ہیں. شخص فرماتے ہیں مکانت ہوا و فضلها، لیلۃ القدر لیلۃ شریفہ مبارکہ معظمہ مفضلہ. لیلۃ القدر ایک شریف مبارک عظمت والی فضیلت والی رات ہے. وہی افضل اللیالی، اور پورے سال میں سب سے افضل اور بہتری کے اعتبار سے سب سے بہترین رات ہے. قال اللہ تعالی فیہا، اللہ تعالی نے لیلۃ القدر سے متعلق فرمایا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ایک رات ہزار مہینے سے بہتر ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ای العمل فیہا خیر من العمل فی الف شہر. اس آیت کریمہ کا یہ معنی ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا اور عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، وہ اس رات کے علاوہ ہزار مہینے کی عبادت کے برابر ہے، اور ہزار مہینہ تقریباً 83 سال اور کچھ مہینے کی مدت ہے، 83 سال. ایک رات کی عبادت 83 سال کے برابر نہیں ہے، خیر من الف شہر، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے اور اس سے بھی زیادہ اچھی ہے. جیسا فرماتے ہیں، اے العمل فیہا خیر من العمل فی الف شہر لیس فیہا لیلۃ القدر. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ متفق علیہ حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا اس حالت میں کہ وہ ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالی سے اجر حاصل کرنے کی نیت سے، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، عدم تحدیدها، لیلۃ القدر کی تحدید نہیں کی گئی کہ کس رات میں ہے، تعین نہیں کی گئی کہ سال کے کس رات میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں ایک مدت بیان کر دی ہے کہ اس مدت کے اندر آپ کو لیلۃ القدر مل جائے گی، یعنی 365 راتوں میں سے ہمیں صرف خاص 10 راتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان 10 راتوں میں ڈھونڈو. آسانی ہے کہ نہیں؟ یعنی 12 مہینے میں سے ایک مہینہ، اور اس ایک مہینے میں سے صرف 10 دن، اور اس ایک 10 دن میں سے صرف تاک راتیں جو ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. شيخ صاحب فرماته ينبغي تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. مسلمان کو چاہیے کہ وہ ليلة القدر کا انتظار کرے اور اسے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرے رمضان کے آخری عشرے میں، العشر الأواخر. وفی اوتاره آکد، اور آخری عشرے کے جو وتر راتیں یعنی تاک راتیں ہیں اس میں زیادہ تأکید کی گئی ہے. وہی متنقلۃ بین اللیالی، اور لیلۃ القدر صرف ایک رات میں ثابت نہیں بلکہ منتقل ہوتی رہتی ہے. یعنی اگر اس سال میں 23 تاریخ تھی تو اگلے سال 25 ہو سکتی ہے، 21 ہو سکتی ہے، اس کے بعد میں 27 ہو سکتی ہے، 29 ہو سکتی ہے. یعنی یہ نہیں کہ اگر ایک میں 27 ہو تو ہمیں 27 کی رات ہی تو لیلۃ القدر کی ہوگی، جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، جو صحیح قول علماء کا کہ منتقل ہوتی رہتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فقط تكون في سنه ليله 21، بعض سالوں میں 21 کی رات ہو سکتی ہے. وہ في سنه ليله 27، اور بعض سالوں میں 27 کی رات کو ہو سکتی ہے. وهكذا، اور اسی طریقے سے باقی راتیں جو ہیں. وقد جاء في الحديث، اور ایک حدیث میں آیا، ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، کہ بے شک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال التمسوها فی العشر الاواخر فی کل وتر، آپ التماس کرو، انتظار کرو، اسے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرو. کب؟ فی العشر الاواخر، آخر عشرے میں رمضان کے. فی کل وتر، ہر وتر یعنی ہر تاک رات میں. وعلیکم السلام. ہر تاک رات میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے ایک سوال ہے، من حکمت من اخفاء لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو کیوں مخفی کر دیا گیا، کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ 27 کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ زیادہ بہتر ہے یا اسے چھپانے میں زیادہ بہتری ہے بندے کے لیے، تو اسے کیوں چھپایا گیا ہے؟ جی، نہیں پہلے بتا زیادہ بہتر کون سا ہے، پھر تفصیل. چھپانا یا بیان کرنا؟ چھپانا زیادہ بہتر ہے. اچھا، بارک اللہ فیک. کیوں؟ بارک اللہ. ایک تو یہ وجہ ہے کہ اگر متعین کی جاتی ایک رات ہے تو پھر سارے کے سارے مسلمان جو ہے اس ایک رات میں جدوجہد کرتے، عبادت کرتے، باقی راتیں چھوڑ دیتے اور اپنے آپ کو بڑے خیر سے محروم کر دیتے. کیونکہ دیکھیں، ہر رات میں عبادت کرنا اور جد و جہد کرنا اس کی اپنی فضیلت ہے، اپنی خیر و برکت ہے. دیکھیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے صلاۃ اللیل میں سے صرف دو رکعت پڑھی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کیا، واذکر اللہ ذکرا کثیرا، صرف دو رکعت. اور جو بیٹھ جاتا ہے رات کو، کبھی نوافل پڑھ رہا ہے تہجد کی نماز، کبھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص صرف ایک رات کے لیے جدوجہد کرتا ہے، دوسرا شخص جو ہے وہ 10 راتوں میں جدوجہد کرتا ہے، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اس کو چھپانے میں ہی حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا جو یہ پیارا بندہ ہے یہ پیارا بنے. اور اللہ کا بندہ تب پیارا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے نیک اور صالح اعمال سے. آپ جتنی زیادہ نیک اور صالح اعمال کرنے میں جد و جہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی ہی آپ کو اپنے قریب کرو. خاص طور پر یاد رکھیں نوافل عبادات، فرض عبادات کے بعد اللہ تعالیٰ کو نوافل بہت پسند ہے. جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل مجھے بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میری نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی بینائی بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس پر وہ چلتا ہے. اللہ اکبر. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، وہ سمجھتے کہ اللہ تعالی حل ہو جاتے بندے میں، وحدت الحلول والے بیچارے لوگ، اس حدیث میں ہرگز یہ مفہوم نہیں ہے. کہاں یہ مسکین کمزور ضعیف حقیر گندگی سے بھرا ہوا انسان اور کہاں رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اس فقیر کے اندر آ کے سما سکتا ہے؟ ارے اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی کلیم اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخت گزارش پر کہ اللہ تعالی ایک جھلک دکھا دے، اللہ تعالی دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالی کلام تو میں نے کر لیا، اس بڑے شرف اور عزت سے تو نوازا ہے، اللہ تعالی ایک دفعہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتے اس دنیا میں، لیکن اللہ تعالی پیارے نبی ہیں، ایک ان کی خواہش تھی. اللہ تعالی نے فرمایا اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ برقرار رہ سکتا ہے تو پھر تم بھی دیکھ سکتے ہو. فلما تجل ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. ایک پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ چھوٹی انگلی کی پور جو ہے نا اس سے کم جھلک آئی تھی، اللہ تعالی کے نور سے وہ پہاڑ ذرہ ذرہ ہو گیا، نہ رہ سکا. تو پھر انسان یہ مسکین مخلوق کس طریقے سے سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر سما سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر حل ہو سکتا ہے؟ پہاڑ جیسی بڑی مخلوق نے تو برداشت نہ کیا اور ٹکڑے ٹکڑے ذرہ ذرہ ہو گئی. اور ہمارے بعض صوفی حضرات جو کہتے ہیں، حلاج نے کہا اس جبے کے اندر اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اس حدیث کا جو معنی ہے وہ یہ ہے، جیسے کہ محدثین خود شرح کرتے ہیں حدیث کی، رسول جماعت کے نزدیک اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل بہت پسند ہے، اور اگر کوئی شخص نوافل میں جد و جہد کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کے اتنی قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بنائی بن جاتا ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آنکھوں سے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کانوں سے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہاتھوں سے نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اپنے پاؤں سے چل کر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ وہ اب اللہ تعالیٰ کا بندہ بن گیا، اللہ تعالیٰ کا پیارا بن گیا. اور کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والے اور جاہل، نور اور تاریکیاں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھے اور بینا انسان دیکھنے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دو لوگ بھی برابر نہیں ہیں. تو حکمت لیلۃ القدر کو چھپانے میں ہی ہے، تاکہ مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے زیادہ جد و جہد کرے، اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے. دوسری روایت میں آیا ہے کہ میرا بندہ میرے نزدیکی حاصل کرتا رہے گا یہاں تک کہ میں اس بندے کو پسند کر لیتا ہوں، حتی احب، اس سے محبت کر بیٹھتا ہوں. اللہ تعالیٰ محبت کرتا اپنے بندے سے. اب ذرا غور کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں سے محبت کرتے. کس سے؟ جو فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے نوافل کا اہتمام کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ جب اپنے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پسند فرماتے ہیں، تو جبریل علیہ السلام خبر دیتے ہیں، اے جبریل، میں فلان بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، غور کریں، نام لے کے فلان بن فلان، جبریل اعلان کرتے آسمانوں پہ کہ اے فرشتے، اے فرشتوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ فلان بن فلان سے محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. اور پھر حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کے دلوں کے اندر اس شخص کی مقبولیت پیدا کر دیتا ہے، وہ شخص محبوب ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایسے لوگ ہیں جو دل سے پیارے لگتے ہیں، سبحان اللہ، اگر شکل و صورت سے خوبصورت نہ ہو. بات اس چمڑے کے رنگ کی نہیں ہے یا آپ کے چہرے کی سلونٹوں میں بناوٹ کی نہیں ہے، بات آپ کے اس اندر کے انسان کی ہے، اس خوبصورتی کی ہے، اس اچھی سیرت کی ہے. دیکھیں صورت تو ہمارے بس میں تھوڑی ہے، میری آنکھ کیسی ہے، میرا ناک کیسا ہے، میرے ہونٹ کیسے، میرے کان کیسے، میرا چہرہ کیسا ہے، میرے ہاتھ کیسے، اس میں ہم بے بس ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا ویسے ہمیں پیدا کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، سیرت ہم نے خود اچھی کرنی ہے اپنی، اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. اور پھر ہمیں توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، تاکہ انسان یہ سمجھے کہ میں خود مختار ہوں 100%، نہیں، توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، رحمت الله سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بار بار یہ دعا فرماتے کیوں صبح کے ہمارے لیے تاکہ ہمارے دل اللہ تعالی پھیر دے اپنی فرما برداری میں اپنی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اپنے پیاروں میں ہمیں بنا دے. تو نوافل کی ادائیگی میری گزارش ہے ہمارے بعض ساتھی جو ہیں فرض پڑھتے ہیں یوں دوڑتے مسجد سے خاص طور پر جو بعض اہل حدیث ساتھی جو ہیں تو سمجھتے ہیں ہم اہل حدیث ہو گئے ہیں بس ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے بڑا تیر مار لیا ہے اب نوافل کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتے فرض تو پڑھتے نا ہمیں اشد ضرورت ہے ہم فقیر ہیں مسکین ہیں ہماری حیثیت کیا ہے. دیکھیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے شرک سے اور بدعت سے دور فرمایا محفوظ فرمایا ہے تو اس میں آپ کا کمال نہیں ہے محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. یاد رکھیں میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں موحد ہوں اس رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اس عظیم رب کی عنایت ہے احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا راستہ دکھایا اتباع سنت کا راستہ دکھایا. پھر جب یہ ہمارا معاملہ ہے تو پھر ہمیں مزید عبادت کرنی چاہیے نوافل شکرانہ کے طور پہ ادا کرنے چاہیے یا بس فرض پڑھ کے دوڑ لگانی چاہیے. تو اس خیر سے محروم کبھی نہ ہو. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے آپ کو اس خیر سے محروم نہ رکھیں. نوافل اور نفل جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سنت بھی شامل ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت اور ہے نفل اور ہے. نہیں, عبادت دو قسم کی, یا تو فرض ہے یا نفل ہے. پھر نفل کی اقسام میں سے سنتیں ہوتی ہیں جس کا تعلق ہوتا ہے اور جس کے تعلق نہیں ہوتا, مقید نہیں ہوتا کسی چیز کی وجہ سے, اسے نفل کہا جاتا ہے. ورنہ یہ جو تقسیم ہے ثلاثی تین قسمیں جو ہیں فرض ہے سنت اور نفل ہے, یہ درست نہیں ہے. تقسیم ثنائی ہے, دو ہے. عبادات دو قسم کی ہیں, یا تو فرائض ہیں یا نوافل ہیں, چاہے روزہ ہو چاہے زکوٰۃ ہو چاہے حج ہو. نماز دو قسم کی ہے, فرض ہے اور نفل. نفل میں سنت اور سنت رواتب ہیں, سنت تحیت المسجد ہے, سنت الطواف ہے, سارے نوافل ہیں سارے. لیکن جب سنت کہتے ہیں اس کا مطلب قید لگ گئی. سنت الطواف وہ نفل جو طواف کے ساتھ جڑ چکی ہے. سنت تحیت المسجد یہ وہ نفل ہے جو مسجد میں داخل ہوتے ہی ہم ادا کرتے ہیں, مسجد کے ساتھ داخلے کے ساتھ جڑ چکی ہے, قید لگ چکی ہے. اور اسی طریقے سے روزے فرض روزے ہیں رمضان کے, رباعی نفل روزے ہیں, حج فرض ہے پھر نفل ہے. تو نوافل کی ادائیگی سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں, کوشش کریں. بلکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے. سید عائشہ عرض کرتی ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اتنی جد و جہد کرتے ہیں, اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں, آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے ہیں, اور آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے گناہ اگلے پیچھے گناہ سارے معاف کر دیے. تو پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا, جب اللہ تعالیٰ نے میرے اگلے پیچھے گناہ معاف کر دیے تو کیا پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اللہ تعالیٰ کا؟ تو پھر شکر کیسے, ہم شکر کیسے کریں؟ زبان کا قول نہیں ہے شکر, صرف زبان کا قول نہیں ہے شکر. جیسے کہ زبان سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, زبان سے بڑھ کر دو حصے اور ہیں شکر کے. ایک دل سے یقین کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کسی اور کی نہیں ہیں, کسی اور کی طرف سے ہے نہیں, نہ تو نبی کی طرف سے ہیں, نہ ولی کی طرف سے, نہ فرشتے کی طرف سے ہیں, نہ کسی اور مخلوق کی طرف سے ہیں. جتنے بھی انعامات اور احسانات ہیں جس کا میں شکر ادا کر رہا ہوں, یہ صرف محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اس میں میرے اپنے بھی صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد تھوڑی سی محنت ہے بس, ورنہ میں اس کا لائق نہ تھا. بعض لوگ کہتے ہیں ارے میری کمائی ہے, یہ میری عقل ہے, یہ میری سوچ تھی, بزنس آج کہاں پہ پہنچا ہے, یہ میں بزنس کو یہاں پہ لے کے آیا ہوں. ہرگز نہیں, یاد رکھے اللہ تعالیٰ کو میں انا پسند نہیں ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جس نے میں کہا نا اللہ کی قسم وہ ہلاک ضرور ہوا. اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ پسند نہیں ہے بالکل. عاجزی کہاں ہے؟ ارے حیثیت کیا تھی تمہاری؟ تم سے عقل اللہ تعالیٰ چھین لیتا تو اپنی گندگی صاف نہ کر سکتے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جا کے دیکھو پاگل خانوں میں لوگوں کو, فرق کیا ہے؟ ہماری طرح انسان ہے, تندرست ہیں, ہم سے بھی زیادہ ہٹے کٹے ہیں. ایک نعمت اللہ تعالیٰ چھین لی ہے بس, عقل کی نعمت چھین لی ہے. جانور سے بدتر ہیں بیچارے. جا کے دیکھو ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. یہ آنکھوں کا نور دیکھیں, اللہ تعالیٰ جس کی چھین لے تو اس کی زندگی بیچاری کی دیکھے، بے نور زندگی ہے، تاریخ میں رہتا ہے. تو یہ انعامات اور احسانات محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. یہ کبھی نہ کہیں یہ میری کمائی ہے، یہ میں نے کیا ہے، ہرگز نہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں ما یستحب فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں وہ کون سی چیز ہے جو مستحب ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جو مشروع ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں یستحب فیها الاکثار من الطاعات، کثرت سے اللہ تعالی کی طاعت و فرما برداری کرنا. ولا سیما الدعاء، اور خاص طور پہ دعاء. دعا بڑی پیاری عبادت ہے، عظیم عبادت ہے، برکتوں والی شانوں والی عبادت ہے، اور جتنی دعا کی اہمیت ہے اتنی ہی مسلمان اس عظیم عبادت سے غافل ہیں. تعجب کی بات ہے، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. آپ کوئی بھی عبادت دیکھیں اس کی بنیاد دعا ہی ہوتی ہے. تو دعا ایسی عبادت ہے جو ہر عبادت میں جڑی ہوئی ہے. اگر آپ کسی عبادت سے دعا کو نکال لینا تو وہ عبادت بے جان ہو جاتی ہے، اس کی روح ختم ہو جاتی ہے، ایک ڈھانچے سا باقی رہ جاتا ہے، ایک نام سا باقی رہ جاتا ہے. لأن دعا فيها مستجاب، اور اس لیے دعا سب سے عظیم عبادت ہے کیونکہ لیلۃ القدر میں دعا مستجاب ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں. ويكثر المسلم فيها من الاستغفار، دعا ہے پھر استغفار، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، کثرت سے استغفار، استغفار پڑھنا. والتوبہ وقیام الليل. تو شیخ صاحب نے مختصرا کتنی چیزیں بتائیں، چار چیزیں، دعا ہے، استغفار ہے، توبہ ہے، اور قیام الليل ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، قیام الليل میں وہ آ جاتی ہے، وہ اسے شیخ صاحب نے الگ سے بیان نہیں کیا. اگر آپ لمبا قیام کرنا چاہتے ہیں تو تلاوت بھی لمبی کریں، آپ تھوڑا چھوٹا قیام کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے سورتیں پڑھیں، لیکن بعد میں آپ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں. لیلۃ القدر کے متعلق چند سوال ہیں، اور بعض لوگ اس کے متعلق غلطی کرتے ہیں، میں صرف یاد دہانی کے لیے بیان کر دیتا ہوں. پہلے یہ کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر جو ہے ایک رات کا نام ہے جو آخری دس راتوں، رمضان کی آخری دس راتوں کی تاک راتوں میں ایک رات ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سال بھر کی تقدیر لکھ دیتے ہیں، اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. جو کچھ اس سال میں ہونا ہے لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے اس سال میں کیا ہونا ہے کس کے ساتھ. اور یہ لیلۃ القدر میں جو تقدیر لکھی جاتی ہے یہ وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ کے مطابق ہے. یاد رکھے، تقدیر جو لوح محفوظ میں ہو تبدیل نہیں ہوتی. فرشتوں کو پتہ چلتا ہے، لیلۃ القدر میں پتہ چلتا ہے کہ اب زمین پہ کیا ہونے والا ہے، تو پورے سال کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ یفرق کل امر حکیم، لیلۃ القدر میں ہر اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنا حکم و فیصل مخلوق میں بیان کرتے ہیں. سورۃ دخان آیت نمبر 4. دوسرا سوال، کیا لیلۃ القدر کے لیے ساری رات کا قیام ضروری ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہے تو ساری رات عبادات میں اور قیام میں ضروری ہے. اگر آپ ایک لمحہ بھی سو گئے یا آرام فرمایا تو پھر آپ کے لیے تو قدر کا ثواب چلا گیا. یہ بات غلط ہے، درست نہیں ہے. ہم مستحب ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ، یاد رکھیں، اور یہ ایک انعام اور فضل و کرم دیکھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیلۃ القدر کا ضرور نہیں ہے کہ آپ ساری رات بیٹھے رہیں، قیام نماز پڑھتے رہیں، یا قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، یا ذکر کرتے رہیں. مستحب ہے کہ آپ جتنی بھی زیادہ آپ جاگ سکتے ہیں اور عبادت کر سکتے ہیں وہ کریں اپنی طاقت کے مطابق. فتق اللہ ما استطعتم، پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی مسجد میں با جماعت، اور پھر تراویح بھی اسی امام کے ساتھ پڑھی، جہاں تک کہ امام تراویح سے فارغ نہیں ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں، اگرچہ وہ شخص اپنے گھر میں سو کیوں نہ رہا ہو. سبحان اللہ، انعام اور احسان دیکھیں اللہ تعالیٰ کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلہ. ابو داود میں اور ترمذی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے حتیٰ کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا, پوری رات کا قیام. اور میرے بھائیوں صرف لیلۃ القدر کے لیے خاص نہیں ہے, صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے, پورے سال میں جب آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں امام کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں. اور اگر آپ خود قیام کرتے ہیں تو پھر نور علی نور ہے, دوگنا ثواب ہے. ایک تو ہے صرف نیت کا ثواب بغیر عمل کے, اور دوسرا ہے عمل کا ثواب جو آپ خود کرتے ہیں. لیلۃ القدر کا وقت کیا ہے, کوئی خاص وقت ہے, کوئی لمحہ ہے, کوئی نور آتا ہے, ہوتا کیا لیلۃ القدر کی حقیقت کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی حقیقت اللہ نے خود بیان فرمائی ہے. لیلۃ القدر ہے کیا ہے؟ لیلۃ یعنی رات ہے, اور اس میں کوئی نور کوئی چمک کی کوئی ذکر نہیں کسی بھی, نہ قرآن مجید کی آیت میں نہ کسی حدیث میں. یہ لوگوں کے اپنے ایجاد کردے باتیں ہیں اور اپنے اپنے بدعا ہیں. اور جو لوگ غاروں جنگلوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں نا تو پھر جن اور شیطان گھیر لیتے تو وہی پھر چمکتے چمکتے ہیں آسمانوں پر, اور لوگ سمجھتے کہ کہیں پہ لیلۃ القدر میں نظر آ گئی. لیلۃ القدر کوئی نور نہیں جو کسی کو نظر آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر, پوری رات ہے سلامتی کی رات ہے, خیر و برکت کی رات ہے. کتنی وقت رات کا؟ دس منٹ, بیس منٹ, ایک گھنٹہ, دو گھنٹے, پانچ گھنٹے, کتنی؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر, ساری رات جب تک سورج نکلتا نہیں, جب تک فجر کی اذان ہوتی نہیں, اس وقت تک لیلۃ القدر جو ہے وہ رہتی ہے. اور لیلۃ القدر میں جو مسنون دعا ہے, شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان تو کیا کہ دعا مانگنی چاہیے, لیکن یہ بیان نہیں فرمایا کہ کون سی دعا ہے. ترمذی اور حاکم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں جو مسنون اور مستحب دعا ہے وہ یہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ تعالیٰ تو بے شک بخشنے والا ہے اور بخشش کو پسند فرماتا ہے, بس میری بخشش فرما دے. یہ تھا لیلۃ القدر کے متعلق. اور آخر میں یاد رکھیں لیلۃ القدر جیسے اور بھی اوقات ہیں فضیلت کے پورے سال میں, دیکھیں وہ کون کون سے وقت ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے محض انعام اور احسان ہے, ان کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. رات میں لیلۃ القدر ہے, دنوں میں عرفات کا دن ہے, عاشورہ کا دن ہے, روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے, چھ دن شوال کے روزے رکھنے, اور ہر مہینے میں تین دن ایام البیض کے روزے رکھنا, سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا, یہ جو ایام ہیں ان کی فضیلت ہے. پورے محرم کے مہینے کی فضیلت ہے کہ آپ جتنی زیادہ روزے رکھ سکے رکھیں. پہلے دس دن ذوالحجہ کے جو پہلے نو دن ہیں ان کی خاص فضیلت ہے کہ بہترین دن ہے پورے سال کے. یہ جو خاص اوقات ہیں یہ خاص موسم ہے, جیسے کہ تجارت کے موسم آتے ہیں نا, سردیوں سے پہلے تاجر جو ہیں اپنی فیکٹریوں میں, جو خاص طور پہ جو گارمنٹس کی فیکٹریاں ہوتی ہیں, وہ سردی کی کپڑوں کی بنانے کی تیاری کرتے ہیں. کیونکہ موسم سردی کا آ رہا ہے تو پھر یہ لون وغیرہ کپڑے کون خریدے گا سردی میں, اس لیے وہ اپنی مشینیں جو ہیں ان میں, یا خاص طور پہ وہ اس کے اہتمام کرتے ہیں کہ اس سیزن کے مطابق ہم کیا پیش کر سکتے ہیں کسٹمر کو. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مختلف سیزن دیے, موسم دیے ہیں عبادات کے, نوافل کے خاص طور پہ, اور ان سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو عقل مند ہوں, جن کے پاس قلب سلیم, جو قلب سلیم اور عقل سلیم کے مالک ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب, اور نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں. الاعتکاف, جی,
استغفار و توبہ میں کیا فرق
ہے؟ استغفار و توبہ میں یہ فرق ہے, استغفار عام طور پہ اگر ایک لفظ استعمال کیا جائے استغفار و توبہ الگ الگ تو پھر دونوں کا ایک معنی ہے کہ بخشش, اللہ تعالیٰ سے معافی, گناہوں سے بخشش. اور اگر دونوں ایک ساتھ استعمال ہو جائیں تو استغفار ہر اس گناہ سے معافی جو آپ کو یاد ہے یا یاد نہیں ہے, اور توبہ اس گناہ سے معافی جو آپ کو اس وقت یاد ہے، کرم جسے آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں. بعض علماء یہ تفریق کرتے ہیں. اگلا درس ہے الاعتکاف. رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر بھی ہم نے اس وقت جان لی ہے، اس اور اس کے متعلق اہم احکام مختصرا بیان کیے. الاعتکاف، اعتکاف کے متعلق ہم جاننا چاہتے ہیں، نمبر ایک حقیقت الاعتکاف، اعتکاف کی حقیقت کیا ہے، نمبر دو شروط الاعتکاف و سنن و مبطلات، اعتکاف کی شرطیں کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں اور مبطلات کیا ہیں، اعتکاف باطل کر دینے والے کون سے امور ہیں. شیخ فرماتے ہیں تعریف ہو، اس کی تعریف، الاعتکاف فی اللغہ نزوم و شیء و مکففی، کسی چیز کے ساتھ جڑ جانا اور اس چیز میں اس جگہ پہ وقت گزارنا، مکت یعنی وقت گزارنا اس جگہ پہ. وفی الشرع، اور شرعا اعتکاف کا معنی لزوم مسجد لعبادت اللہ تعالی، کسی مسجد میں اپنے آپ پر اس میں رہنا لازم کر دینا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے، کسی مسجد میں رہنے کے لیے اپنے آپ پر لازم کر دینا یعنی واجب کر دینا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے. اور اسے ہم دوسرے لفظوں میں اردو میں کہتے ہیں مجاوری، مجاوری اعتکاف ہی کا دوسرا نام ہے. وہ یاد رکھیں اعتکاف عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حق ہے. اعتکاف صرف اللہ تعالیٰ گھروں میں مساجد میں ہوتا ہے، جس میں تفصیل آگے بیان کروں گا. اعتکاف نہ تو کسی پیر کی قبر کے کیا جاتا ہے، نہ قبرستان کے کیا جاتا ہے، اور نہ ہی کسی خاص جگہ کو بابرکت سمجھتے ہوئے اس جگہ کی مجاوری کرنا جائز ہے. اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے گھر کے علاوہ کسی خاص جگہ کا اعتکاف کیا، اس کی مجاوری کی عبادت کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کی نیت سے، تو یہ شرک جائز نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے حکم ہو، اعتکاف کا حکم کیا ہے. پہلی بات سمجھ آ گئی کہ اس کا معنی کیا ہے شرع میں اعتکاف کا، لزوم یعنی اپنے اوپر لازم کر دینا. میرے اوپر لازم نہیں کہ مسجد میں کوئی خاص وقت جا کے رہو، لازم میرے اوپر نہیں، لیکن جب میں اپنے اوپر لازم کر دیتا ہوں کہ میں مسجد میں اتنی وقت بیٹھنا چاہتا ہوں، تب یہ اعتکاف ہو جاتا ہے. نمبر دو مسجد، مسجد کے علاوہ نہیں، لزوم اپنے اوپر لازم کر دینا، واجب کر دینا، مسجد یعنی غیر مسجد نہیں، لعبادت اللہ عبادت کی نیت سے. اگر مسجد میں جاتے ہیں اس نیت سے کہ آپ نے ایسی ٹھیک کرنا ہے، یا آپ نے کوئی مسجد کی دیوار کی مرمت کرنی ہے، یا فرش کی مرمت کرنی ہے، یا کاپڑے بچھانا ہے، اسے اعتکاف نہیں کہتے، کیونکہ عبادت کی نیت سے نہ تھا. اگرچہ آپ کی نیت یہ ہے کہ مجھے اس سے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، یہ ایک دوسری نیت ہے، لیکن یہ نیت کہ میں نے رہنا ہے، اس نیت سے آپ نہیں گئے مسجد کے اندر. اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ آپ نے اس میں ٹھہرنا ہے متخصص دن، اسے کہتے ہیں اعتکاف. حکم کیا ہے اس نیت سے اعتکاف کرنا؟ جیسا فرمان الاعتکاف سنۃ فی کل وقت، ہر وقت میں سنت ہے. وہ فی رمضان افضل، رمضان میں افضل ہے. وہ افضل فی العشر اواخر، اور سب سے زیادہ افضل ہے آخر دس عشرے میں. وقد داوم علیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت کی، یعنی اہتمام کیا اعتکاف کا، فی العشر الاواخر آخری عشرے میں، من رمضان رمضان میں سے. قالت عائشہ رضی اللہ عنہ، سید عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر حتی توفاہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے آخر عشرے کے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی، یہاں تک اس دنیا سے آپ وسلم چلے گئے. یہ روایت بخاری میں ہے، کتاب الاعتکاف میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں والاعتکاف عمل من الاعمال الفضیلہ، اعتکاف جو ہے وہ ایک فضیلت والا عمل ہے. والطاعات الجلیلہ، اور جلیل طاعات ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. وقد شرع لنا ولمن قبلنا، اعتکاف ہمارے لیے بھی مشروع ہے اور ہم سے پہلے قوموں میں بھی مشروع تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعہدنا الى ابراہیم، اور ہم نے عہد ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان طہر بیتی، کہ آپ دونوں جو ہیں میرے گھر کو پاک کرو. کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف مجاور کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے. رکوع کرنے والے اور سجود سجدہ کرنے والے، یعنی نماز قائم کرنے والے. شیخ صاحب فرماتے شروطہ اعتکاف کی شرطیں، رحمک اللہ، اعتکاف کی شرطیں کیا ہیں؟ نمبر ایک النیہ، نیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، بے شک عملوں کا دار مدار نیتوں پر ہے. نمبر دو ان یکون فی مسجد تقام فیہ جماعہ، ان یکون فی مسجد تقام فیہ الجماعہ. دوسری شرط یہ ہے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف ہو جس میں جماعت کا انتظام کیا گیا ہو. فلا یصح فی غیر المسجد، مسجد کے علاوہ اعتکاف جائز نہیں ہے. لقوله تعالى ارشاد باري تعالى اس کے دلیل میں ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، اور تم اپنی بیوی سے صحبت نہ کرو اس حالت میں جب تم اعتکاف اللہ کے گھر مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو. فبين سبحانه ان المساجد هي اماكن اعتکاف، بس اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرما دیا کہ مساجد ہی، اللہ تعالیٰ کے گھر ہی اعتکاف کی جگہ ہے. مستحبات ہی، مستحبات کیا ہیں اعتکاف کی؟ یستحب للمعتکف ان یشغل، ان یشتغل بالطاعات. مستحب ہے اس شخص کی جو اعتکاف میں بیٹھا ہے کہ وہ مشغول ہو جائے، مصروف ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طاعت و فرما برداری میں. من صلاۃ، نماز میں، و قراءۃ، قرآن مجید کی تلاوت، و ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر، و صیام، اور روزہ، و صدقۃ، اور صدقات و خیرات، و ان یتجنب ما لا یعنی، اور ہر اس چیز سے اجتناب کرے جس سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اسے کوئی کنسرن ہے اس سے. و ان یبتعد عن الجدال و کثرت الکلام، اور اپنے آپ کو دور کرے جدال سے اور کثرت کلام سے، زیادہ بولنا، مسائل میں الجھ جانا. آپ اللہ گھر میں سے نہیں گئے، وہاں پہ آپ نصیحت کریں، کسی سے غلطی دیکھتے ہیں مسجد میں آپ نصیحت کریں، یہ جگہ جدال کی نہیں ہے، یہ جگہ ڈسکشن کی، مناظرے کی نہیں ہے، یہ وقت مناظرے کا نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں خروج المعتکف من المسجد، اگر کوئی اعتکاف کرنے والا شخص مسجد سے، اپنے معتکف سے باہر نکل جائے مسجد سے، اس کا حکم کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں المعتکف یلزم المسجد مدت اعتکافہ، اعتکاف کرنے والا جس مدت کی اس نے نیت کی ہے اس مدت تک مسجد میں اعتکاف کرے اس پر لازم ہے، اس پر واجب ہے. ولا يخرج من المسجد الا لامر لا بد له منه، اور مسجد سے اس وقت تک نہ نکلے جب تک کہ کوئی ضرورت نہ ہو. کقضاء الحاجہ، جیسے قضاء حاجت ہے، والطهارة الواجبة، اور واجب طہارت، والاكل عند عدم من يحضر من يحضره اليه في مكانه، اور کھانے پینے کے لیے بھی وہ باہر جا سکتا ہے اگر کوئی شخص اس کے لیے کھانا لے نہ لے کے آئے، یا کوئی ایسا بندوبست نہ ہو کہ کوئی باہر سے اس کے لیے کھانا آتا ہو، اس صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ باہر جائے اور کھانا بھی کھا لے. ولا يعود مريضا، اور اس کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ کسی مریض کی عیادت کرے. ولا يشهد جنازه، اور نہ ہی نماز جنازہ، نماز جنازہ مسجد میں ہوتے ہیں نا، وہ تو پڑھ سکتا ہے نا. يشهد جنازه یعنی جنازے کے ساتھ جائے قبرستان میں اس کی تدفین کے لیے جانا، یہ بھی جائز نہیں. الا ان يشترط ذلك في بدء اعتكافه، الا یہ کہ مریض کی عیادت یا جنازے کی نماز یا میت کی تدفین کے لیے شرط رکھے اپنی نیت میں جب اس نے اعتکاف کا آغاز کیا، تو نیت میں اگر وہ شرط رکھتا ہے تب اس کے لیے جائز ہے. ويجوز المعتكف، جائز معتکف کے لیے، ان يتحدث مع من يزوره من قريب او صاحب، کہ وہ کوئی اس کو زیارت کے لیے جاتا ہے ملنے کے لیے، کوئی اس کو دوست ملنے کے لیے جاتا ہے، اس سے بات چیت کرنا اس کے لیے جائز ہے. ولا ينبغي له الاكثار من الحديث، اور اس کے لیے درست نہیں کہ وہ لمبی لمبی باتیں کرے. يتفرغ للعباده، تاکہ وہ عبادت کے لیے فارغ ہو جائے. مبطلات الاعتکاف، وہ کون سی چیز ہے جس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے؟ نمبر ایک الخروج من المسجد غیر ضروره، مسجد سے باہر نکلنا بغیر کسی ضرورت کے. ایک شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے، بیٹھے بیٹھے اس نے دیکھا کہ میں بور ہو رہا ہوں، باہر چلا گیا، کسی دوست سے جا کے ملا، یا چائے پینے چلا گیا، چائے پی کے واپس آ گیا، اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا. ضرورت نہ تھی. تو بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکلنا اعتکاف کو باطل کر دیتا ہے. نمبر دو, مباشرت الرجل امراته, اگر شادی شدہ شخص جو اعتکاف میں بیٹھا ہے اعتکاف کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہے, اگر وہ گھر جاتا ہے اور بیوی سے ہمبستری کر لیتا ہے اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. اگر گھر میں گیا کسی ضروری کام سے, کھانے کے لیے گیا مثال کے طور پہ, کھانا نہیں کوئی لے کے آتا, اس کے لیے جائز گھر جا کھانا کھائے پھر واپس آ جائے. اگر کوئی شخص نہیں اسے کھانا پہنچانے کے لیے, ایک شخص اکیلا ہے اس کی بیوی ہے, کوئی اور تیسرا شخص ہے نہیں, کون لے کے آئے گا, کوئی بھی نہیں, ایسی صورت میں کھانے کے لیے تو ہو جائے گا. اور اگر اس مسجد میں قضاء حاجت کی جگہ بھی نہیں ہے, وہ ساتھ کوئی اور جگہ بھی نہیں ہے, وہ اپنے گھر میں جا کے قضاء حاجت کر کے واپس آ سکتا ہے. لیکن گھر میں گیا ضرورت کے لیے, لیکن ہم بستری کر بیٹھا بیوی سے, تو اس کا جو اعتکاف ہے وہ فاسد ہو گیا, باطل ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تباشرهن وانتم عاکفون فی المساجد, اپنی بیویوں سے صحبت نہ کرو اس حالت میں, اس صورت میں جبکہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو. نمبر تین, اذا نوى قطعه, اگر وہ نیت کر لے کہ میں اعتکاف سے باہر نکلنا چاہتا ہوں, تو انما الاعمال بالنیات, نیت کے ٹوٹنے سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے. تو یہ تین ہیں مبطلات الاعتکاف. علماء کا ایک مسئلے میں اختلاف ہے کہ اعتکاف کہاں پر جائز ہے, کس مسجد میں, یعنی اعتکاف کی جگہ کون سی ہے, اور اس میں تقریباً کتنی ہے, نو قول ہے علماء کے, نو نائن. میں مختصر بیان کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آسان فقہ کا مطلب ہے, میں یہ بیان نہیں کرتا عام طور پہ تاکہ آسان ہی رہے. بعض کہتے ہیں یار کیسا آسان ہے, ابھی پتہ چل دیکھے آسان کیسے, جب انسان یہ سب پڑھتا ہے ٹھیک ہے, طالب علم کے لیے تو اچھی بات ہے کہ اسے ان مسائل میں اور سمجھ آتی ہے, لیکن عوام لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. دیکھیں اقوال, دیکھیں پہلا قول, کہ ہر جگہ پہ اعتکاف جائز ہے, مسجد میں, گھر میں, کسی جگہ پر بھی. یہ ابن لبان مالکی کا قول ہے, اور ان کی دلیل جو ہے, جعلت لی الارض مسجد و طہورا, میرے لیے ساری زمین مسجد اور طہور بنا دی گئی. اور اعتکاف قرآن مجید کی مسجد میں ہوتا ہے تو پھر مسجد تو کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں استدلال دیکھیں, نمبر دو, احناف کا قول ہے کہ عورت جو ہے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے. گھر کی مسجد کوئی ہوتی ہے, بعض لوگ اپنے گھر میں ایک مصلی بنا دیتے ہیں, تعین کر دیتے ہیں جگہ. احناف کے نزدیک اگر عورت وہاں پر اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. تو پہلا قول بھی مرجوح ہے, غلط ہے, دوسرا قول بھی غلط ہے, کیونکہ لفظ مسجد کا ہی آیا ہے. تو مسجد کی بات میں ہم پھر دیکھیں گے کس نے مسجد کا کہا اور کون کو مسجد کا کہا. تیسرا قول, امام شافعی کا قول ہے, یجوز للرجال والنساء فی البیوت, گھروں میں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی جائز ہے. حناف نے کیسے عورتوں کے لیے کہا اور ایک خاص جگہ پہ. امام شافعی کا ایک قول ہے کہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی کسی گھر کسی حصے میں بھی جائز ہے. ان کی دلیل ہے کہ نفل عبادات گھر میں ادا کرنا مسجد سے زیادہ بہتر ہے. افضلیت کس کی ہے, نفل کی, گھر میں ہے نا, تو اعتکاف فرض تو نہیں ہے نا, نفل ہے تو پھر گھر میں زیادہ بہتر ہے. دیکھیں ایک قول یہ ہے, اور یہ قول امام شافعی کا پرانا قول اور بعض المالکیہ کا قول ہے. اچھا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو اپنا قول ہے اور امام احمد بن حنبل کا جو قول ہے, وہ یہ ہے کہ صرف ان مساجد میں اعتکاف جائز ہے جن میں جماعت قائم کی جائے, جن میں جماعت ہو. پانچواں قول ہے, کسی بھی مسجد میں جائز ہے, اگر جماعت نہیں ہوتی وہاں پر بھی جائز ہے. کیسی کسی مسجد مساجد ہوتی جس میں جماعت نہیں ہوتی, مسجد بھی ہے جماعت بھی ہے, تو مسجد کی چیز کی. آپ دیکھتے ہوں گے بعض اوقات راستے میں ایک چھوٹی سی جگہ, چار دیواری سے چھت نہیں ہوتی اس کی, چھوٹی سی چار دیواری بنی ہوتی ہے یا ایک نشانی لگا دی ہوتی کہ یہ مسجد ہے, وہاں پر لوگ جو مسافر ہیں وہ با جماعت نماز ادا کرتے ہیں. مسجد کا حکم تو آ گیا اس کے لیے, لیکن وہاں پہ باقاعدہ با جماعت نماز ادا نہیں کی جاتی. تو اس کو کہتے ہیں ہر مسجد, عام مسجد جس میں جماعت نہیں ہوتی. چھٹا قول ہے, اس مسجد میں جامع مسجد میں اعتکاف جائز ہے، اس کے علاوہ جائز ہے جس میں جمعہ کی نماز کا بندوبست کیا جائے. ہر مسجد میں جمعہ کی نماز کا انتظام نہیں ہوتا جیسے کہ آپ جانتے ہیں، جامع مساجد میں ہوتا ہے. اور امام زہری اور امام شافعی کا دوسرا قول ہے. ساتواں، صرف تین مساجد، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، ان کے علاوہ جائز نہیں ہے. اور یہ قول ہے سیدنا حذیفہ بن عمر رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی رضی اللہ عنہ. آٹھواں قول ہے مکہ اور مدینہ فقط، بیت المقدس نہیں. اور یہ امام عطا کا قول ہے، عطا بن ابی رباح، مشہور تابعی. نواں قول ہے صرف مدینہ میں، مکہ میں بھی جائز نہیں، صرف مسجد نبوی میں. اور یہ قول ہے امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، مشہور تابعی ہیں. ہر عالم کے پاس اپنے اپنا دلیل ہے اور اجتہاد کیا، کیونکہ لفظ مسجد جو عام ہے، آپ دیکھا ہوگا ہر عالم کا قول جو ہے کسی سند پہ، کسی یعنی کسی دلیل کی بنیاد پہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ راجح مرجوح کیا ہے، اور اس زمانے میں سارے روایات ایسے نہیں اکٹھی ملتی تھی سب کو، یعنی ایک حدیث کے لیے کئی مہینے سفر کی ضرورت پڑتی تھی. تو اس میں جو قول راجح ہے وہ کیا ہے، اس مسجد میں جس میں جماعت کا انتظام کیا جائے اس میں اعتکاف جو ہے وہ جائز ہے. جی، مصلی کا احکام مسجد کے نہیں ہوتے عام طور پہ. مصلی جس میں ایک مارکیٹ ہے، وہاں پر اذان ہوتی ہے، صفیں بچ جاتی ہیں، اسے مصلی کہتے ہیں. جو ہی نماز ختم ہو جاتی ہے پھر وہ صفیں نکال دیتے، پھر اس جگہ پہ عام درخت ہوتی ہے، حائض عورت بھی بیٹھ رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، گندگی بھی پھینکے جا رہے ہیں، ٹشو بھی پھینکے جا رہے ہیں. تو مسجد کا احترام ہوتا، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہاں پر تو حائض عورت بھی اندر نہیں جا سکتی، جنوبی بھی اندر نہیں جا سکتا، وہاں پہ جا نہیں سکتا، گندگی پھینکنا بھی حرام ہے. تو یہ فرق. اور بعض مصلی جو معروف مصلی جیسے عید کا مصلی ہے، اس کے اپنے احکام ہیں، وہ اس کا حکم مسجد کا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے احترام بھی کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ عام چار دیواری ہوتی ہے اور اس میں مسجد کے احکام اس کے نہیں ہوتے. تو مصلی میں اور مسجد میں فرق ہے. نہیں، وہ قول مرجوح میں نے کہا، جو قول راجح ہے وہ مسجد جس میں مسجد ہو سب سے پہلی بات، اور اس مسجد میں با جماعت نماز ہوتی. ہاں اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر با جماعت نماز نہیں ہوتی، ایک گاؤں ہے، ایک مسجد ہے، اس میں با جماعت نماز نہیں ہوتی، تو پھر مرتکب کہاں اعتکاف کرے گا؟ یہاں پہ کر سکتا ہے، یہ کسی مسجد میں بھی. لیکن ایک ایسا گاؤں جس میں دو مساجد ہیں، ایک میں نماز با جماعت ہوتی اور ایک مسافروں کے لیے صرف، تو کہاں پر اعتکاف کرے گا؟ اس مسجد میں جہاں پر نماز با جماعت پڑھی جاتی ہے. اور اگر تین مساجد ہیں جس میں جمعہ کی نماز بھی پڑھی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ آسانی ہے. ورنہ اس شخص کے لیے واجب ہے کہ معتکف کو چھوڑ کے، اس مسجد کو چھوڑ کے، جب مسجد میں جائے جمعہ نماز پڑھ کے آئے، جب اسی مسجد میں جمعہ کی نماز کا انتظام ہو تب تو زیادہ آسانی ہے. لیکن فرض اس لیے نہیں ہے کہ بعض اوقات جامع مسجد دور ہوتی ہے، اس کے لیے مشقت ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ اعتکاف کرے. ہفتے میں ایک دن تو جا سکتا ہے وہ، لیکن روزانہ آ جا تو نہیں سکتے وہاں سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.